لعلكم ترحمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان تمام قوموں ان تمام ملتوں اور ان تمام مذاہب میں اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے زیادہ نگاہ محبت سے دیکھا، سب سے زیادہ نگاہ رحمت سے دیکھا، اور رحمت کے تمام اسباب اور نعمتوں میں سب سے اہم نعمت اللہ نے اس امت کو عطا کیا۔ انہی میں سے ایک بڑی نعمت اللہ نے قرآن کریم کی نعمت اس امت کو نصیب فرمایا۔ اس امت کے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی، سعادت مندی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری کتابوں میں سب سے اہم کتاب، سارے نبیوں میں سب سے بڑے نبی اللہ نے اس امت کو دیا۔ تو اللہ نے سب سے بڑی نعمت قرآن کریم اس امت کو دیا ہے، جس قرآن کریم سے اس امت کے ہر فرد کا، مرد ہو یا عورت، قرآن کریم سے ہر امت کا، ہر فرد کا ایک والہانہ ربط و تعلق ہے، قرآن کریم کا پر ایمان و یقین ہے۔ اللہ نے یہ قرآن کریم جب دینا چاہا تو اللہ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا۔ کسی اور مہینے کے مقابلے میں، کسی اور موسم کے مقابلے میں اللہ نے ایک ایسے مہینے کا انتخاب کیا جو مہینہ رحمت و مغفرت کا مہینہ، جو مہینہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، جس کا ہر لمحہ اللہ کی مہربانی کا لمحہ کہلاتا ہے، ایسے مہینے کو اللہ نے منتخب کیا۔ اب جب قرآن رمضان میں نازل ہوا تو ان دونوں کے درمیان ایک عجیب مناسبت ہو گئی کہ روزہ رمضان میں فرض ہوا، قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ اللہ نے جس طرح قیامت کے دن مومن بندے کے لیے روزے کو شفاعت کا ذریعہ بنایا ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے خطاؤں کی وجہ سے، اپنی لغزش، اپنی نافرمانی کی بنا پہ جہنم کا مستحق ہوگا، اگر وہ روزے دار تھا تو اس کا روزہ بارگاہ خدا میں سفارش کرے گا اور اس کے روزے کی سفارش سے اس کے گناہ معاف ہو کر وہ جنتی بنے گا۔ تو جس طرح اللہ روزے کو شفاعت کا حق دے گا، اسی طرح اللہ نے قرآن کریم کو بھی شفاعت کا حق دیا ہے۔ قرآن کی سورہ ہو یا پورا قرآن، ایک ایسا بندہ جو اپنی نافرمانی کی بنا پر جہنم کے دہانے تک پہنچ چکا ہوگا، لیکن قرآن یا قرآن کی کوئی سورہ اس کے حق میں سفارش کرے گی، اللہ اس کی سفارش سے جہنم سے نجات دے کر اسے جنت تک پہنچا دیں گے۔ تو گویا قرآن اور رمضان میں ایک عجیب سی مناسبت ہے۔ پھر اسی قرآن کو اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں تو قرآن کی ہر آیت کو رب کائنات سے تعلق ہے۔ کیا کرتے رہتے تم لوگ، وہاں کے کھانے کی اس کو تم سے بیٹھ جاتے۔ شروع سے کرنا، قرآن کریم کی ہر آیت کو رب کائنات سے تعلق ہے، لوح محفوظ سے تعلق ہے، سماء دنیا سے تعلق ہے، لیلۃ القدر سے تعلق ہے۔ قرآن کی ہر آیت کو سید الملک فرشتے جبرائیل سے تعلق ہے، قرآن کی ہر آیت کو سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، قرآن کی ہر آیت کو امت محمدیہ سے ربط و تعلق ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جسے خیر الزمان سے تعلق ہے۔ گویا قرآن کریم کے خاص نسبت حاصل ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن پہ گہری نظر رکھنے والوں نے کہا کہ اگر قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں آپ لیں اور شروع سے اپنی نگاہ محبت کے ساتھ ڈالیں تو قرآن کا پہلا حصہ جو بسملہ کہلاتا ہے، یہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ نچوڑ ہے، سورہ بقرہ کو دیکھیں تو یہ قرآن کا عرش نظر آتا ہے، آیت الکرسی کو دیکھیں تو یہ حب قرآن کہلاتا ہے، سورہ یوسف کو دیکھیں تو یہ تاج قرآن کہلاتا ہے، یاسین کو دیکھیں تو قلب قرآن نظر آتا ہے، رحمان کو دیکھیں، سورہ رحمان کو دیکھیں تو عروس القرآن، قرآن کی دلہن نظر آتا ہے، سورہ ملک کو دیکھیں تو سراج قرآن نظر آتا ہے۔ قرآن پر جس نظر سے، جس پہلو سے آپ نظر ڈالیں، کوئی نہ کوئی عجیب حکمت، کوئی نہ کوئی عجیب بات آپ کو نظر آئے گی۔ اسی بنیاد پر قرآن کریم کی آیات پہ لوگوں نے نگاہ ڈالی تو ایک عجیب بات کہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، ہر آیت اللہ کے کمالات کو ظاہر کرتی ہے، گویا قرآنی آیات کمالات خداوندی کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو کمالات ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ قرآنی آیات میں آپ کو جھلکتی ہیں۔ اسی بنیاد پر گویا اللہ نے اپنے کمالات کو قرآنی آیات میں پوشیدہ کر دیا اور قرآنی آیات کے ذریعے اپنے بندوں پہ ظاہر کر دیا۔ اس لیے بعض عارفین نے عجیب بات لکھی ہے کہ اگر انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو اور تلاوت اس نیت، اس استحضار اور اس جذبے اور شوق سے، نیت سے کرے کہ اللہ کے جو کمالات ان آیتوں میں پوشیدہ ہیں، جس کا اس کا وہ حصہ جو انسان کے مناسب ہے، وہ کمالات ہمارے قلب میں، ہماری روح میں، ہماری زندگی میں آ جائیں، اس نیت سے اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کمالات خداوندی میں وہ کمالات جو انسانوں کے مناسب ہیں، ایسے کمالات بندوں کی روح اس کے قلب میں سرایت کر جاتے ہیں۔ پھر بندہ تخلق باخلاق اللہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کو اس زاویہ، اس پہلو سے دیکھنا اور پڑھنا چاہیے کہ وہ آیات ہیں جو کمالات خداوندی کا مظہر ہیں، اس سے کمالات خداوندی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ قرآنی جو آیات ہیں، یہ در حقیقت ذات خدا سے نکلی ہے اور ذات خدا نور ہے، لہذا آیات قرآنی یا نور الہی کو شامل ہے۔ اسی طرح قرآنی آیات اللہ کی رحمتوں پر مشتمل ہے، اس کے ہر حرف پر اللہ نے اپنی رحمت کو شامل کر دیا ہے۔ اسی لیے تو کہا فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اسی طرح قرآنی عبارت، قرآن کی ہر آیت، اس کا ہر حرف دس نیکی پر مشتمل ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ عجیب خصوصیت ہے قرآن کریم کی کہ جس طرح تلاوت پر انسان کو رحمت، انسان کو نور، انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے سننے پر بھی اللہ نے رحمت کا وعدہ، نور کا وعدہ اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تراویح میں انسان خاموش ہوتا ہے، پڑھنے والا ایک ہوتا ہے، سننے والے سب ہوتے ہیں۔ اگر صرف پڑھنے پر ہی یہ چیزیں اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی تو سننے والے کم از کم اس نور سے اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے، پروردگار نے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ لہذا جو قرآن اتنے فوائد اور اتنی نعمتوں پر مشتمل ہو، اس قرآن کو ہمیں عقیدت سے، محبت سے، عظمت سے، شوق سے، والہانہ نگاہوں سے ہمیں قرآن کو دیکھنا چاہیے اور قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیے۔ جب قرآن کی یہ عظمت ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، تو اس امت میں اللہ رب العزت نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، یہ اس امت میں قرآن سے محبت کرنے والے ایسے ایسے لوگ ظاہر ہوئے جن کو قرآن سے ایسا شغف، جن کو قرآن سے ایسا لگاؤ، جن کو قرآن سے ایسی محبت تھی کہ قرآن کریم بڑے عاشقانہ والہانہ انداز میں قرآن کریم کی تلاوت اس طرح سے کرتے تھے کہ وقت کے گزرنے کا احساس اور وقت کے گزرنے کا خیال بھی نہیں ہوتا تھا، گویا قرآن کریم کی تلاوت میں انہیں ایسی لذت، ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس، ایسا سرور، ایسا انشراح ملتا تھا کہ وقت کے گزرنے کا خیال تک نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں بھی ایسی برکت ڈالتے تھے کہ تھوڑے وقت میں وہ زیادہ تلاوت کر لیتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ پورے رمضان میں 60 مرتبہ پورے قرآن کو ختم کرتے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ پورے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرتے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کم و بیش 63 مرتبہ پورے قرآن کریم کو ختم کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں، ہمارے وہ اکابر ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مشائخ، اکابر، محدثین، اولیاء، صالحین کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ کتنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت شعبہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی ہمشیرہ رونے لگی، فرمایا مت رو، میں اگر مر رہا ہوں تو صدمہ افسوس مت کرنا، کیونکہ جس گھر میں میں اس وقت پڑا ہوں، جس گھر میں میری آخری سانس چل رہی ہے، اس گھر کے گوشے کنارے میں میں نے 18,000 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحت عافیت دی، کچھ اور زندگی کے لمحے بڑھے اور صحت عافیت مل گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اور کہا، بیٹا، اس گھر میں کبھی پروردگار کی نافرمانی مت کرنا، اس گھر میں کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی مت کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے فضل سے اپنی پوری زندگی میں 24,000 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا ہم اور آپ سوچیں، کیا یہ مشین، کیا یہ لوہے کے بنے انسان تھے؟ کسی کوئی اور مخلوق تھی؟ نہیں، ہمارے ہی طرح یہ انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں، آپ کو، دیگر اور رمضان کے مقابلے میں یہ موقع نصیب کیا ہے۔ اللہ نے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ ہم جتنا چاہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ان 5 روزوں کے درمیان قرآن کریم کی زیادہ تلاوت نہ کر سکے، زیادہ پارے اگر نہ پڑھ سکے، پچھلے زمانوں کی طرح 1-2 پارے پڑھے اور ہو گیا، تو اپنے اوپر حسرت کر لیجئے، اپنے اوپر افسوس کر لیجئے، اپنے اوپر صدمہ کر لیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے اللہ کو شاید میرا قرآن کا پڑھنا پسند نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں قرآن کا لینا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں، خاص طور پر میں خواتین و مستورات کے مقابلے میں مردوں سے، جوانوں سے، احباب سے کہنا چاہتا ہوں کہ بظاہر ہم بیکار ہیں، بظاہر ہمارے پاس باہر کا کوئی کام نہیں ہے، اگر 24 گھنٹے میں ہم دیکھیں، اپنا تجزیہ کریں اور آج میری باتوں کو سنتے ہوئے اپنے آپ پہ نظر ڈالیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم جو کام کرتے ہیں کتنا وقت اس میں لگتا ہوگا، اگر گھر کا کچھ کام کر لیتے ہیں تو مشکل سے آدھے 1 گھنٹے کا وہ کام ہوگا، باقی وقت ہمارا کس طرح گزرتا ہے، اگر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق نہیں ہوتا، اگر جذبہ نہیں ابھرتا، اگر تمنا دل میں پیدا نہیں ہوتی، اگر ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم نہیں آتا، ہماری نگاہوں کے سامنے قرآن کا ورق نہیں کھلتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت کم، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ شاید یہ میرے کسی گناہ کا، میرے کسی معصیت کا، میرے کسی نافرمانی کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے کہ ہمیں توفیق نہیں ملتی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم گھروں میں بیکار پڑے ہوں؟ کیا وجہ ہے کہ صبح سے شام تک ہم اپنے گھر میں یوں ہی پڑے پڑے رہتے ہوں اور تلاوت زیادہ سے زیادہ نہ کر پاتے ہوں؟ لہذا آج کی گفتگو میں اس بات کی ہم کوشش کر لیں کہ میرے اللہ، جب میرا وقت خالی رہا، میرے ہاتھ خالی ہو گئے، میرا لمحہ خالی ہو گیا، تو کم سے کم میرا ہاتھ قرآن کریم کی دولت سے لبریز ہو جائے، میری آنکھوں میں قرآن کی آیات ہوں، میری زبان پہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، تو قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، 5 دن کے بعد اپنا جائزہ لیجئے، اپنا محاسبہ کر لیجئے کہ 5 دنوں میں آپ نے کتنی تلاوت کی ہے، کتنے پارے کی تلاوت ہو سکی ہے۔ اگر آپ پورے 5 دن کا تجزیہ کریں گے، محاسبہ کریں گے اور پھر دیکھیں گے، تو خود آپ کا ضمیر، آپ کا دل آپ کو جھنجھوڑے گا، آپ کا دل، آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا، آپ کو متنبہ کرے گا کہ تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، بلا وجہ زیادہ سوتا ہے۔ لہذا ذرا قرآن کی تلاوت کو بڑھائیے، جب قرآن کی تلاوت کا شوق آپ میں بڑھتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ آپ میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر قرآن کی تلاوت کس طرح کریں وہ بھی ذرا غور سے سنیے گا کہ قرآن کی تلاوت بڑی محبتوں کے ساتھ کریں، بڑے ہی شوق کے ساتھ کریں، بڑے جذبے کے ساتھ کریں۔ جیسے کہ بات آ چکی ہے کہ جب ہم تلاوت کرنا شروع کریں تو یہ نیت، یہ دھیان، یہ استحضار پیدا کریں کہ اللہ رب العزت کے کمالات ان آیتوں میں پوشیدہ ہیں، اللہ کی رحمتیں ان آیتوں میں پوشیدہ ہیں، اللہ کی نورانیت ان آیتوں میں پوشیدہ ہے۔ میں تلاوت کر رہا ہوں، اس تلاوت کے ساتھ ساتھ رب کریم کی نورانیت، رب کریم کے کمالات کے کچھ حصے اور رب کریم کی انوارات، رحمتیں ہمارے قلب میں اتر رہی ہیں۔ اس استحضار، اس دھیان کے ساتھ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود اپنے قلب میں اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں محسوس کریں گے، اپنے قلب کو آپ ہلکا پھلکا خفیف محسوس کریں گے، آپ اپنے قلب میں ایک حلاوت، ایک برودت، ایک ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں میں دیکھیں، حضرت نافع مدنی رحمت اللہ علیہ جب وہ مدینہ منورہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے، شاگردوں کو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کے ہونٹ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اللہ کبھی کسی نے پوچھ دیا، بار بار کے پوچھنے پر امام نافع رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تم جس محبت کے ساتھ، جس والہانہ پیار کے ساتھ، جس عظمت، جس عقیدت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، پیارے اللہ کو پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے، تم آؤ اپنے ہونٹ کو میرے ہونٹ سے قریب کر دو۔ جب میں نے سعادت سمجھتے ہوئے اپنی ہونٹ کو پیارے نبی کے ہونٹ سے قریب کر دیا، اس دن سے جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے مشک کی خوشبو نظر آتی ہے، مشک کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں اللہ کے یہ وہ بندے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو مشک کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اپنا جائزہ لے لیجئے، ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں ایک طرف ہماری زبان سے قرآنی آیات کی تلاوت جاری ہوتی ہے اور دوسری طرف ہمارے ذہن، ہمارے دماغ، ہمارے برین کے اسکرین پر ادھر ادھر کے خیالات، ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے وساوس، ادھر ادھر کی چیزیں دوڑنے لگتی ہے، چلنے لگتی ہے۔ ایک طرف گویا زبان پر آیات چل رہی ہیں اور دوسری طرف ذہن و دماغ پر ادھر ادھر کے وساوس و خیالات چل رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو ذہن، دماغ ہمارا، برین ہمارا پورے طور پر اللہ کی طرف، تلاوت کی طرف، رحمتوں کی طرف، اجر و ثواب کی طرف، نورانیت کی طرف ہمارا متوجہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ تلاوت جہاں شروع کی فوراً ایسا لگا کہ ایک ریل ہے، ایک ریکارڈنگ ہے جو ہمارے ذہن و دماغ پر فٹ ہے، وہ ریکارڈنگ دوسرے انداز میں چل پڑی ہے۔ یاد رکھیں، آج کی گفتگو کا منشا، آج کی گفتگو کا مقصد، جس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایک انمول، ایک عجیب رمضان بنا کر دیا ہے، اس رمضان میں قرآن کریم کی تلاوتوں کو لازم کر لیجئے، اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں سے اپنے دل کو لبریز کر لیجئے اور اس بات کو سوچئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا جو صحیح انداز ہے، وہ صحیح انداز سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر نہیں کرتے تو یہ حسرت ہے، یہ افسوس ہے۔ اب کون سا ایسا موقع ہوگا، کون سے ایسے لمحے ہوں گے کہ جس میں ہم قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں کریں کہ ادھر ادھر کے خیالات اور ادھر ادھر کے وساوس ہمیں نہ آتے ہوں۔ بعض عارفین نے قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے عجیب انداز لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو قرآنی آیات، اللہ کے کلام کی عظمت کا خیال دل میں رکھو کہ یہ پاک ذات، سب سے بلند و بالا ذات، اس کا سب سے بلند و بالا کلام ہے، یہ بڑا عجیب کلام ہے، لہذا شہنشاہ کا کلام ہے، ساری دنیا کے احکم الحاکمین اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، لہذا اس کلام الہی کو عظمت سے دیکھو، کلام الہی کو عظمت سے لو۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی شان کبریائی، اللہ کی شان بے نیازی کو سامنے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کلام کی، کلام الہی کی تلاوت بے رخی کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ، بد ذوقی کے ساتھ اگر تلاوت ہوئی اور اللہ کو پسند نہ آیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تلاوت کی توفیق ہم سے سلب ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ نمبر تین پہ اپنے دلوں کو وساوس و خیالات سے خالی رکھیے، اور نمبر چار اگر کچھ جانتے ہیں تو اس کے معنی میں، اس کے مضمون میں غور و فکر کیجئے، اور نمبر پانچ جو سب سے اہم ہے، جس کو ہم میں سے ہر کوئی اتنا تو کر سکتا ہے کہ جب بھی عذاب کی آیتیں آئیں، جب بھی عذاب کی آیتیں آئیں تو تھوڑا دل میں ڈرنے کی کیفیت بنا لیجئے، اور جب بھی رحمت کی، بشارت کی آیتیں آئے وہاں پر اللہ سے امید رحمت کی کیفیت بنا لیجئے، چاہے قرآن سنتے ہوں، چاہے قرآن کریم پڑھتے ہوں۔ اس میں خاص طور پر آیات رحمت، آیات بشارت، آیات جنت وغیرہ پر اپنے دل کے اندر ذرا امید بنا لیجئے، خوشیاں بنا لیجئے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کرنا، اور جہاں بھی غیظ و غضب، جہاں بھی قہر و جلال، جہاں بھی اللہ کے غصے اور جہاں بھی اللہ کی پکڑ اور اللہ کی طرف سے جہنم کے تذکرے آئیں تو وہاں پر ذرا اپنے دل میں اپنی بے کسی، بے چارگی، گناہگاری کے خیال کے ساتھ اس سے نجات کی دعا بھی دل ہی دل میں کر لیں۔ گویا اس طرح قرآن کریم کو اگر ہم تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں، اس کے فائدے ہمیں، آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوں گے۔ اللہ کے کلام کی اس عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ ایک بڑا عجیب واقعہ سنیے گا کہ جب ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی تو وہاں اللہ رب العزت نے ایسے ایسے بادشاہوں کو اور ایسے ایسے خلفاء کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا کہ جو اپنی مثال آپ تھے، اور بڑی عجیب ان کی زندگی تھی۔ ان میں دسویں صدی ہجری میں ایک بادشاہ گزرا ہے سلطنت عثمانیہ کا، جس کا نام سلیم تھا۔ جب یہ سلیم وہاں کا بادشاہ بنا تو اس نے دیکھا کہ مصر کے میوزیم میں بہت سی وہ چیزیں ہیں جو زمانے نبوت کی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہیں، یا بہت سی وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، چنانچہ آپ کے رومال مبارک ہوں یا بال مبارک ہوں، اس طرح کی وہ چیزیں کہ جن کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، تو سلیم نام کا بادشاہ کوشش کر کے مصر سے اسے استنبول میں لے آئے اور وہاں انہوں نے ایک کمرہ بنایا، وہاں انہوں نے ایک بہترین سا کمرہ بنایا اور اس کمرے میں ان تمام تبرکات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ چیزوں کو بڑی عظمت بڑی عقیدت کے ساتھ اس کمرے میں اسے رکھا۔ اس بادشاہ کی نیک نیتی، اس کی سعادت، اس کی عقیدت و محبت کا اندازہ لگائیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کمرے میں، اس روم میں جا کے جھاڑو لگاتا اور نہایت ہی عظمت و محبت اور تقدس کے ہاتھوں سے اسے صاف کیا کرتا تھا۔ جو بات مجھے سنانی ہے وہ یہ کہ اس امت میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ قرآن کریم سے عظمت و محبت کی ایک عجیب سی مثال آپ سنیے گا کہ اس بادشاہ نے یہ طے کیا کہ جہاں تبرکات رکھے گئے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہوں یا آپ کے کپڑے ہوں یا اور وہ چیزیں جو وہاں تھیں، اس کی عظمت کے خاطر انہیں طے کیا کہ اپنے ملک میں حافظوں کی ایک جماعت بنائی، اور جماعت اس طرح سے بنائی کہ ہر دم اس کمرے کے گوشے میں کوئی نہ کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ 24 گھنٹے میں ایسی ترتیب بنائی کہ ہر چند گھنٹے کے بعد چند حافظ اندر آتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے۔ اس طرح بعض سیاحوں نے، بلکہ بعض بڑے محققین اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ 4 صدیوں تک مسلسل اس مکان میں جہاں تبرکات نبویہ رکھے ہوئے تھے، اس مکان میں 400 سال تک قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہی۔ سلیم بادشاہ کے گزر جانے کے بعد جو دوسرے بادشاہ آئے، تیسرے، چوتھے، پانچویں آئے، جو بھی بادشاہ آتے گئے، انہوں نے عظمت کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھا۔ تاریخ انسانی میں یہ ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ دنیا میں ایک حصہ ایسا بھی گویا بنا، ترکی میں ایک ایسا حصہ ہوا کہ 4 صدیوں تک روزانہ صبح، دوپہر، شام، رات اور رات کے آخری پہر ہر لمحے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہی۔ تاریخ میں کوئی اور قوم ایسا واقعہ نہیں، مثال پیش نہیں کر سکتی، بلکہ دنیا کا کوئی ملک اور دنیا کی کوئی حصہ ایسی مثال نہیں دے سکتا جہاں ہر لمحہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو۔ اللہ اللہ، جس امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ 4 صدیوں تک مسلسل قرآن کریم کی تلاوت ایک گوشے میں ہوتی رہی۔ جب انگریزوں کا ایک ہنگامہ برپا ہوا، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کی نوبت آئی اور پھر سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا اور عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا، تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تاہم آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے آپ کو کون سا قرآن دیا ہے۔ آپ سوچئے ذرا کہ اللہ نے آپ کے گھر میں کون سے قرآن کریم کا خزینہ اللہ نے دیا ہے۔ یہ وہ قرآن کریم ہے کہ آج بھی یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ کتاب ہے دنیا کی کہ 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں پر قرآن کی تلاوت ضرور ہو رہی ہوگی۔ صرف رمضان میں نہیں، بلکہ پورے سال میں کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بڑی دنیا ہے اور 200 سے زیادہ جو دنیا میں ممالک ہیں، ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے، دوسرے کنارے سے تیسرے چوتھے کنارے تک آپ دیکھ لیں، تو دنیا کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی نہ کوئی گوشہ، کوئی نہ کوئی جگہ اور کوئی نہ کوئی شہر ایسا ضرور ہوگا جہاں ہر لمحہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہوگی۔ گویا اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسا قرآن عطا کیا ہے، وہ اللہ نے ایک ایسا کلام عطا کیا ہے جو قرآن، جو کلام دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں پر وہ پڑھا ضرور جاتا ہے۔ قرآن کے معنی ہی آتے ہیں پڑھی ہوئی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں ہر لمحے پڑھی جاتی ہے۔ کوئی لمحہ یہ دنیا قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں ہے۔ جب سوچئے، میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، مستورات سے کہنا چاہتا ہوں جو شوق اور رغبت کے ساتھ سن رہی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس قرآن کو اللہ نے ایسا بنایا کہ کوئی لمحہ تلاوت سے خالی نہیں ہے، کیا ہمارا قرآن، ہمارا گھر تلاوت سے خالی رہے؟ کیا ہماری کوٹھری تلاوت سے خالی رہے؟ آپ اپنے گھر میں ترتیب بنا لیجئے، بیان کے بعد ایک ترتیب بنا لیجئے کہ ہمارے گھر میں روزانہ کتنے پاروں کی تلاوت ہوگی، اور مجموعی طور پر کتنے دن میں قرآن کریم کو ہم ختم کریں گے. آج بیٹھ کر یہ مشورہ ضرور کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ پارے ضرور بنا لیجئے، اور یہ طے کیجئے کہ اتنے پارے، ہم 5, 7, 10 پارے روزانہ ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی. اگر اس طرح آپ نے اپنی ترتیب کو بنا لیا، ایک اپنے مشورے کر لیے، تو انشاءاللہ اس ترتیب اور مشورے کی برکتوں سے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں کر لیں گے. لہذا ایسی ترتیب بنا لیجئے. اسی کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی قرآن کریم کی سورتوں کی تلاوت کیجئے. مثال کے طور پہ خواتین اپنے گھروں میں کام کرتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتی رہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ 3 مرتبہ قرآن سورہ اخلاص کا پڑھ لینا ایک قرآن کے برابر ثواب کا درجہ رکھتا ہے. لہذا اگر آپ نے گھر میں کام شروع کر دیا، اللہ نے آپ کو خدمت کا موقع دیا ہے، افطار کرانے کا موقع دیا ہے، ہر مرد ہر فرد کو افطار کرانے کا ثواب آپ کو یقیناً ملتا ہے، مگر اس خدمت کو نورانی بنا دیجئے، اس خدمت کو رحمانی بنا دیجئے، وہ اس طرح کہ آپ کام کرتے ہوئے بھی گاہے گاہے سورہ اخلاص پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اور میں احباب اور جوانوں اور مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک وقت طے کر لیں کہ میں اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہوں. مثال کے طور پہ عام طور پر آپ سحری کے وقت میں بیدار ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، سحری کے بعد آپ کو چند منٹ ملتے ہیں نماز فجر سے پہلے. یہ چند منٹ نماز فجر سے جو پہلے ملتے ہیں، آپ اس میں ذرا تفریح بھی کرتے رہیے اور تسبیح لے کر سورہ اخلاص پڑھتے رہیے. پھر نماز فجر کے بعد چند منٹ اور تفریح کر لیجئے اور سورہ اخلاص پڑھتے رہیے. اس طرح آپ کم سے کم بہت تھوڑے وقتوں میں آپ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے. اپنے گھر کے مرحومین کو ثواب پہنچا دیجئے، اور ہر سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے اس بات کا استحضار، اس بات کا دھیان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے جو اہم مضامین ہیں، جو خلاصے مضامین ہیں، اے اللہ سورہ اخلاص کے جو مضامین ہیں، اس کی جو خوبیاں، اس کے جو کمالات ہیں، اس پر جو انوارات، اس پر جو رحمتیں ہیں، اللہ آپ ہمیں عطا فرما دیں. تو اس طرح سحری کھانے کے بعد فجر سے پہلے اور فجر کے بعد کا جو چند منٹ کا آپ کا وقت یوں ہی گزر جاتا ہے، اسی وقت میں آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے 100 سورہ اخلاص کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو ایسا قرآن عطا فرمایا ہے، لہذا قرآن کریم کو پڑھیے عظمتوں کے ساتھ. آج طے کر لیجئے، آج کی گفتگو میں خاص طور پر یہی پیغام دینا ہے کہ آپ مشورہ کریں، اپنے آپ میں طے کریں کہ ہمیں کتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور روزانہ ہمیں کتنی دفعہ کتنے پارے کی تلاوت کرنی ہے. اللہ کے بندوں نے قرآن کریم سے کیسی عظمت، کیسی محبت، کیسی عقیدت، کیسی اللہ کی کبریائی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت وہ کرتے تھے، ہمیں کہاں نصیب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کئی دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس میں عذاب کا تذکرہ آتا، جب انسانوں کے حساب و کتاب کا تذکرہ آتا، جب انسانوں کے اعمال کے کھولنے کا تذکرہ آتا، جب انسانوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر حساب و کتاب کا تذکرہ آتا، جب انسان کی خلوت، انسان کی جلوت میں گناہ ہونے کے پر حساب و کتاب کا تذکرہ آتا، تو ایسا اثر ہوتا حضرت عمر فاروق کو کہ بے ہوش ہو جاتے، لرزہ آ جاتا، گر پڑتے، بیمار ہو جاتے، گھر میں اپنے بیمار ہو کر پڑ جاتے. لوگوں کو پتہ چلتا کہ عمر فاروق بیمار ہیں، لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے. کسے کیا خبر کہ یہ بیماری در حقیقت عظمت کی بنیاد پر، اللہ کے عذاب کو پڑھ کر، اللہ کے پکڑ کو پڑھ کر ان کو یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی. آج سوچے ذرا، جس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم اور آپ عقیدت اور محبت سے لیتے ہیں، کیا کبھی ہمارے دل میں لرزہ ہوا؟ کبھی کپ کپی آئی؟ کبھی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈب آئے؟ نہیں. تو سمجھیے ابھی اور اپنے دلوں کو مانجھنے اور دلوں کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے. حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالی، حضرت زرارہ بن اوفا یہ تابعی ہیں، قرآن کریم کی آیت پڑھتے، عذاب کی آیت پڑھتے کانپ اٹھتے. ایک مرتبہ بحض ابن حکیم نے قرآن کریم کی ایک آیت فجر میں پڑھی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، کہ جب سور پھونکا جائے گا وہ دن بڑا سخت ہوگا، بڑا ہی ہولناک ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا جس میں جوان بوڑھا ہو جائے گا، وہ دن ایسا ہوگا کہ انسانوں کے کالے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ جب اس آیت کو سنا تو زرارہ بن اوفا وہیں زمین پر گرے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوچیں اس امت میں ایسے ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ عذاب کی آیتوں کو سن کر پڑھ کر ان کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، روح نکل جاتی تھی۔ کوشش تو کیجئے اب آج کی ان باتوں کو سن کر کہ قرآن کو محبتوں سے لیں گے، محبتوں سے دیکھیں گے، عظمت کی زبان سے پڑھیں گے، آیات رحمت پر رحمت کی امیدیں لگائیں گے، آیات عذاب پر اللہ سے نجات کی دل ہی دل میں تمنائیں کریں گے، اور اسی کے ساتھ جہاں تک ہو سکے قرآنی انوارات کو حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اس طرح بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، خیال کیجئے کل قیامت کا منظر ہوگا، کل قیامت کا میدان ہوگا، وہاں عرش کے پائے سے قرآن کریم لٹک رہا ہوگا، وہی قرآن بہت سے بندوں کے لیے جنتی ہونے کی سفارش کرے گا، اور وہی قرآن اللہ کے سامنے بہت سے بندوں کے بارے میں کہے گا، اے اللہ اس نے حق تلفی کی تھی، اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا، اے اللہ اس نے ہمیں پشے پش ڈال دیا تھا، اے اللہ اس نے ہم پر عمل نہیں کیا تھا، اے اللہ اس نے ہم سے اعراض کیا تھا۔ ظاہر ہے قرآن اگر جنتی ہونے کی سفارش کرے، اللہ اگر قبول کرتا ہے، تو وہی قرآن اگر کسی کے نافرمان ہونے اور اعراض کرنے کی اگر اللہ سے شکوا کرے تو پروردگار اس کے شکوے کو بھی سنے گا۔ آج طے کر لیجئے قرآن کو ہمیں اپنے حق میں سفارشی بنانا ہے، قرآنی آیات کو ہمیں اپنے حق میں نورانی بنانا ہے، لہذا عظمت و محبت کے ساتھ پڑھیے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان اے میرے الہ۔ سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ پڑھیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا۔ ہر دن کسی نہ کسی کے موت کی خبریں آ رہی ہیں، جوان جوان علماء کے موت کی خبریں آ رہی ہیں، بڑے بڑے علماء کی موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ دور کس رخ پہ جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ زمانہ کس رخ پہ جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ زمانہ کیسے کیسے صالحین سے، اللہ والوں سے، بڑے بڑے علماء سے، جوانوں سے، سماج اور گاؤں شہر کے اچھے لوگوں سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی اچھے لوگ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھے اچھے لوگ دنیا سے اٹھا لیے جائیں اور ہم اور آپ بھوسے کی طرح رہ جائیں جس بھوسے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اللہ اللہ, وہ جانے والے بڑے, ان کی زندگی کو نمونہ بنا لیجئے, اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر قیمتی بنائیے. حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا, اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا, اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھائیے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامک. اللہم لک الحمد حمدا خالدا ما خلودک. اللہم لا احصی ثناء علیک ما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار. اللهم لا تحرمني بتلاوة القرآن. اللهم لا تحرمني بتلاوة القرآن. اللهم لا تسلبني من آيات القرآن. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, ارحم بنا ارحم بنا ارحم بنا. يا أكرم الأكرمين, أكرم بنا أكرم بنا أكرم بنا. يا خير الغافرين, اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا. اے اللہ, تیرے رحمت کے اشرے گزرتے چلے گئے. اے اللہ, تیرے رحمت والا قرآن ہمارے گھروں میں پڑا رہا. اللہ کریم, ہمیں صحیح صحیح تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ایسے ماحول میں بھی اللہ ہمیں لذت قرآن عطا فرما. اللہ حلاوت قرآن عطا فرما. اللہ ہمیں برودت قرآن عطا فرما. اللہ انشراح قلب عطا فرما. اے اللہ, قرآن محبت قرآن عطا فرما, عظمت قرآن عطا فرما, کمالات قرآن ہمیں عطا فرما. اے اللہ, آیات عذاب پر گریہ عطا فرما, آیات رحمت پر اللہ ہمیں امید عطا فرما. رب کریم, خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ, قرآن تلاوت کرتے ہوئے ایسا لگے کہ ہم تجھ سے بات کرتے ہیں. اللہ, قرآن تلاوت کرتے ہوئے ایسا لگے کہ میرا محبوب اللہ سن رہا ہے. اللہ, یہ کیفیت عطا فرما دیجئے. اللہ, کب یہ کیفیت ہمیں میسر ہوگی؟ اللہ کریم, ہمارے ذہن کے وساوس خیالات کو دوران تلاوت خالی کر دیجئے. اللہ, ہمارے ذہن و دماغ کو اپنی طرف کھینچ لیجئے, متوجہ کر لیجئے. اے اللہ, غفلت کے ساتھ, وساوس کے ساتھ, ادھر ادھر کے خیالوں کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے سے ہماری حفاظت فرما کر بہتر انداز میں تلاوت عطا فرما. اے اللہ, رمضان کے روزے کو ہمارے حق میں سفارش بنا. اللہ, تلاوت قرآن کو ہمارے حق میں سفارش بنا. اللہ, تلاوت قرآن کو ہمارے حق میں نور قبر بنا. اللہ, تلاوت قرآن کو ہمارے حق میں نور محشر بنا. اللہ, تلاوت قرآن کو ہمارے حق میں نور پل صراط بنا. اللہ, قرآن کریم کی تلاوت کو ہمارے لیے نور قلب بنا. رب کریم, ہر جہت سے ہمیں نورانیت عطا فرما. اے اللہ, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما. اللہ, جتنے آپ کے بندے پریشان ہیں, کاروباری اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, کوئی جس اعتبار سے آپ کے جو بندے پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ, یہ ایسا ماحول آ گیا آپ کے بہت سے بندے جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بہت سی آپ کی بندیاں جو کبھی اپنا ہاتھ کسی دوسروں کے سامنے نہ پھیلاتی تھیں، اللہ آج مجبور ہو کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، اہل خیر حضرات کو متوجہ فرما، ان کے کاروبار، ان کے مال میں برکت عطا فرما۔ اے رب کریم، وبا کو ختم فرما دیجئے، مسجدوں کے آبادی کے لیے، حرمین کی آبادی کے لیے، بیت المقدس مسجد قبا کی آبادی کے لیے، ان امراض و وبا کو پورے طور پر ختم فرما کر آباد ہونے کے راستے عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ تو ہی جانتا ہے کس دل کی ٹوٹی ہوئی مراد کیا ہے، کس دل کی ٹوٹی ہوئی تمنائیں کیا ہیں۔ اللہ ٹوٹے دلوں کی باتوں کو سن لیجئے، پریشانی کو دور فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضے ادا فرما دیجئے، جن کی جو تمنائیں، پریشانیاں، رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو ختم فرما دیجئے۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔